Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
کے گرد بھورا پھولوں کے گرد بھورا کچھ گنگنا رہا ہے پھولوں کے گرد بھورا پھولوں کے گرد بھورا کچھ گنگنا رہا ہے کیسا ہوس کا مارا الفت جتا رہا ہے کیسا ہوس کا مارا الفت جتا رہا ہے پھولوں کے گرد بھونرا کچھ گنگنا رہا ہے کیسا ہوس کا مارا الفت جتا رہا ہے دل پر گزر رہی ہے چہرہ بتا رہا ہے دل پر گزر رہی ہے چہرہ بتا رہا ہے ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے دل پر گزر رہی ہے چہرہ بتا رہا ہے ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے پھولوں کے گرد بھونرا کچھ گنگنا رہا ہے کہتا ہے عشق سا کچھ اب ہو گیا ہے تم سے کہتا ہے عشق سا کچھ اب ہو گیا ہے تم سے دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے کہتا ہے عشق سا کچھ اب ہو گیا ہے تم سے دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے پھولوں کے گرد بھونرا کچھ گنگنا رہا ہے تم حسن کی ہو
یہ بھونرا جو ہے یہ عاشق مجازی ہے اور جو پھول ہیں وہ حسن فانی ہے تو یہ اس کو سمجھ لیجیے پھر مزہ آئے گا شعر عشق تو پھر سے پڑھیے گا عشق ساتھ کہتا ہے عشق سا کچھ تو
کہتا ہے عشق سا کچھ اب ہو گیا ہے تم سے دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے
خود بھی دھوکا کھا رہا ہے اور اس کو بھی دھوکا دے رہا ہے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خود بھی دھوکے میں آ رہا ہے اور اس کو بھی دھوکے میں لا رہا ہے کہ تم کیسے حسین ہو کیا ہو ایسی آنکھ ایسی کان ہے ایسی ناک ہے اور یہ تل تل جو ہے اس کے اوپر سمرقند بخارا بھی دے دوں میں تو یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں جی فرمائیں
دھوکے میں آ رہا ہے دھو کے ملا رہا ہے پھولوں کے گرد بھورا کچھ گنگنا رہا ہے تم حسن کی ہو دیوی تم حور ہو پری ہو تم حسن کی ہو دیوی تم حور ہو پری ہو خود ننگ خر ہے لیکن الو بنا رہا خود ننگ خر ہے لیکن الو بنا رہا ہے دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے تم حسن کی ہو دیوی تم حور ہو پری ہو تم حسن کی ہو دیوی تم حور ہو پری ہو خود ننگ خر ہے لیکن الو بنا رہا ہے خود ننگ خر ہے لیکن الو بنا رہا ہے دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے کہتا ہے فاصلوں کا گھٹنا ہے اب ضروری کہتا ہے فاصلوں کا گھٹنا ہے اب ضروری کس کس طرح سے دیکھو پینگے بڑھا رہا ہے کس کس طرح سے دیکھو پینگے بڑھا رہا ہے وعدہ ہے آسمان سے تارے بھی لائے گا وہ وعدہ ہے آسمان سے تارے بھی لائے گا فی الوقت راستے میں پلکیں بچھا رہا ہے فی الوقت راستے میں پلکیں بچھا رہا ہے دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے وعدہ ہے آسمان سے تارے بھی لائے گا فی الوقت راستے میں پلکیں بچھا رہا ہے دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے
اب منظر تبدیل ہو گیا دیکھیے کہ
وہ دیکھو بڑھ رہا ہے کس طرح گل کی جانب وہ دیکھو بڑھ رہا ہے کس طرح گل کی جانب دعوے تھے کیسے کیسے کیا گل کھلا رہا ہے دعوے تھے کیسے کیسے کیا گل کھلا رہا ہے دعوے تھے کیسے کیسے کیا گل کھلا رہا ہے رس چوس کر وہ تائب رس چوس کر وہ تائب یوں کہہ رہا ہے گل سے رس چوس کر وہ تائب یوں کہہ رہا ہے گل سے اب تجھ میں کیا رہا ہے اب تجھ میں کیا رہا ہے اب تجھ میں کیا رہا ہے اب تجھ میں کیا رہا ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیے یہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ شعر و شاعری ہے یہ شعر و شاعری نہیں ہے پورا واضح نصیحت ہے حضرت والا کی تعلیمات کا اس میں انتہائی لطیف اور بہت ہی حسین انداز میں طاہر صاحب نے کیا کہ کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں عاشقان مجازی کہ میں تارے توڑ کر لا دوں گا اور پھر وقت جو ہے وہ بس یہ پلکیں بچھا سکتا ہوں وہ بھی نام کی پلکیں توڑ کے بچھا بھی نہیں سکتا سب دھوکا دیتا ہے دھوکے میں آتا ہے عاشق مجاز اور اس سلسلے مجازی کو بھی دھوکے میں دے کے اور اپنا کام نکال کے پھر اور اپنا اس سے فائدہ اٹھا کے حرام فائدہ اٹھا کے حرام مزہ لے کے پھر کہتا ہے کہ اب تجھ میں کیا رکھا ہے پھر اپنا دوسرا راستہ لیتا ہے کسی اور کے پیچھے جاتا ہے تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح بس یہ شاعری نہیں ہے یہ تمام تر ایک عالم تھے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ شعر و شاعری سے کیا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بیکار میں وقت ضائع کرنا ہے. ہاں دنیاوی شاعری جو ہے مجازی، جو حسینوں کے اوپر کہی جاتی ہے، وہ تو ایسے ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشعر ان من الشعر حکمہ، شعر بہت سے شعر حکمت والے ہوتے ہیں. ہاں تو بہرحال یہ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ پوچھا تھا کہ شعر و شاعری کیا چیز ہے، تو ایسا ہے کہ اگر گندا پانی ہے اس میں ڈالو گے وہ اچھلے گا، اور اگر صاف پانی میں ڈالو گے تو وہ اچھلے گا. تو ایسے ہی شعر و شاعری ہے، چاہے اس کو آپ گندا کر لیجئے اور چاہے اس کو ایسا حسین انداز میں جو امت کے لیے مفید ہو. ابو سلم مجازی کی اور جو حضرت والا کا اس کارج تجدید تھا، تجدیدی کارنامہ، وہ یہی تھا کہ اس زمانے میں جو حسن مجازی کا طوفان اور اڑیانی اور بے پردگی کا طوفان آیا ہوا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، قرب قیامت ہے، اس کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو یہاں حضرت والا سے یہ کام دیا. اور واقعی سب سے بڑا مرض یہی ہے، اس لیے حضرت کے شروع سے لے کے 46 سال یہی میں ابتدا بھی یہی حسن مجازی کی تھی، اور اب آخر تک اسی سے حضرت کا غلغلہ سارے عالم میں پھیل گیا، جبکہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہی بیان کرتے. اس لیے کہ سب سے بڑا مرض، حضرت فرماتے تھے کہ کسی نے کہا کہ حضرت کے کان میں پڑی بات سے یہی بات کرتے رہتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو حضرت والے نے فرمایا کہ جہاں کالرا پھیلا ہوا ہو تو وہاں کالرے کا علاج کرے گا حکیم، یا نزلہ زکام کا علاج کرے گا، اور تمام گناہ جو ہیں اس کے مقابلے میں نزلہ زکام ہے. اگر اس پہ قابو پا لیا، اپنی نظر کی حفاظت کر لی، حسن مجازی سے دور رہے، اس اریانی کے جو طوفان آیا ہوا ہے اس سے بچ کے نکل گئے، تو سمجھ لو فرماتے ہیں سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. سارے گناہوں سے ایک جو مشکل پرچہ جیسے آدمی حل کر لیتا ہے، تو جو مشکل سوالات ہوتے ہیں وہ حل کر لیے تو آسان سوال کیا مشکل، اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں رہتی. تو فرماتے ہیں جو بھینس اٹھا لیتا ہے وہ بکری بھی اٹھا لے گا. تو بس اس لیے جو شعر و شاعری جو ہے، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے یہاں عشاء سے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے شروع ہوا، پھر لوگوں نے حضرت فرمایا تہجد پڑھا، تہجد کے بعد پھر حضرت شعر پڑھنے لگتے تھے، اور اس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ کے پھر تشریف لے آئے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب، اور پھر شعر پڑھنا اپنے شروع کیے اپنی درد بھری آواز میں. بس اور یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جاتا تھا، اشراق کے وقت حضرت فرمایا کہ ناشتہ کر کے پھر لوگ جاتے تھے. تو یہ اتنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، کیا یہ نعوذ باللہ وقت ضائع کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. وہ فرماتے تھے شاعری، یہ شاعری نہیں ہے، شاعری کیا تھا کہ یہ شاعری نہیں ہے، میرا درد دل ہے، جس کو حضرت کا شعر ہے کہ میرا درد دل ہے جسے راس آئے، یہ میری شاعری نہیں ہے، درد دل ہے، اللہ کی محبت کا درد ہے جو شعروں میں ڈھل گیا، اور اس سے جس کو اللہ یہ عطا فرمائے وہ کرے، جس کو یہ وہابی چیز ہے کوئی اس سے نہیں آتی مشق کرنے سے، کوئی صاحب اس کی کوشش نہ کرے. وہ تو کہ جو شاعر نہیں پیدا ہوا فطری طور پہ، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ وقت ضائع کرنا ہے. جس کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی وہی شعر کہہ سکتا ہے. تو وہی ان تعلیمات کو حضرت والا کی کس حسین انداز میں انہوں نے پیش کیا. سمجھنے کی بات ہے بھورا کی آگ پھول کیا ہے. بھورا جو ہے وہ عاشق مجازی ہے اور پھول جو ہے یہ حسین ہے اسے فانی ہے. طائف صاحب اور کچھ سنائیے.
ایمان بچانا ہو بت سے تو جان لڑانا کیا مشکل. ایمان بچانا ہو بت سے ایمان بچانا ہو بت سے تو جان لڑانا کیا مشکل. جب جان لڑانا آسان ہو پھر آنکھ بچانا کیا مشکل. جب جان لڑانا آسان ہو پھر آنکھ بچانا کیا مشکل. ایمان بچانا ہو بت سے تو جان لڑانا کیا مشکل. ایمان بچانا ہو بت سے تو جان لڑانا کیا مشکل. جب جان لڑانا آسان ہو پھر آنکھ بچانا کیا مشکل. ڈاکو سے لٹیروں سے لڑ کر جب مال بچانا سہل ہے پھر. ڈاکو سے لٹیروں سے لڑ کر جب مال بچانا سہل ہے پھر. ایمان کے قزاقوں سے بھلا ایمان بچانا کیا مشکل. ڈاکو سے لٹیروں سے لڑ کر جب مال بچانا سہل ہے پھر. ایمان کے قزاقوں سے بھلا ایمان بچانا کیا مشکل. نظریں جو بہکنا جانتی ہیں نظریں جو بہکنا جانتی ہیں وہ راہ پر آ بھی سکتی ہیں. نظریں جو بہکنا جانتی ہیں وہ راہ پر آ بھی سکتی ہیں. نظروں کا اٹھانا سہل ہے تو نظروں کا جھکانا کیا مشکل. نظریں جو بہکنا جانتی ہیں وہ راہ پر آ بھی سکتی ہیں. نظریں جو بہکنا جانتی ہیں وہ راہ پر آ بھی سکتی ہیں. نظروں کا اٹھانا سہل ہے تو نظروں کا جھکانا کیا مشکل. انوار تہجد کے سارے ایک بدنظری پر لٹتے ہیں. انوار تہجد کے سارے ایک بدنظری پر لٹتے ہیں. اس بات کا گر آ جائے یقین پھر جان سے جانا کیا مشکل. اس بات کا گر آ جائے یقین پھر جان سے جانا کیا مشکل. انوار تہجد کے سارے ایک بد نظری پہ لٹتے ہیں، انوار تہجد کے سارے ایک بد نظری پہ لٹتے ہیں، اس بات کا گر آ جائے پھر جان سے جانا کیا مشکل۔ یہ آنکھیں روضہ اطہر پر برسی ہیں کبھی یہ بھی سوچیں، یہ آنکھیں روضہ اطہر پر برسی ہیں کبھی یہ بھی سوچیں، پھر ایسی روشن آنکھوں کو ظلمت سے بچانا کیا مشکل، پھر ایسی روشن آنکھوں کو ظلمت سے بچانا کیا مشکل۔ جب تائب پارس سے مل کر لوہا سونا بن سکتا ہے، جب تائب پارس سے مل کر لوہا سونا بن سکتا ہے، دیوانہ گر سے مل کے کوئی بن جائے دیوانہ کیا مشکل۔ جب تائب پارس سے مل کر لوہا سونا بن سکتا ہے، جب تائب پارس سے مل کر لوہا سونا بن سکتا ہے، دیوانہ گھر سے مل کے کوئی بن جائے دیوانہ کیا مشکل۔
جب لوہا کا مشہور ہے کہ لوہا اگر پارس پتھر ہے، ایک مشہور قول ہے کہ وہ اگر لوہے سے مل جائے تو لوہا جو ہے وہ پارس بن جاتا ہے، تو دیوانہ گر یعنی کسی اللہ والے سے، دیوان اللہ کے دیوانے سے مل کر دیوانہ بن جانا ہے تو کیا مشکل ہے، یہ تو اور بھی آسان ہے۔ وہ تو ایک قول ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، وہ تو مثال کے طور پر بتایا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی اللہ والے کے پاس آ کے تو دیکھے، خالی ذہن ہو کے آ جائے، معتقد بھی نہ ہو معاند بھی نہ ہو، معتقد بھی نہ ہو اور معاند بھی نہ ہو، آ کے بیٹھ جائے پھر دیکھے کہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت والا کے پاس کیسے کیسے لوگ آئے اور کیسے کیسے بدل گئے، ایسے کہ جن سے امید بھی نہیں تھی کہ یہ کبھی داڑھی رکھیں گے ایک مٹھی، یہ کبھی ٹخنے نہیں چھپائیں گے، یہ کبھی بد نظری نہیں کریں گے، صرف آ کے بیٹھنے سے یہ ہو گیا۔ اللہ والوں کے پاس ایسی ایک مقام، اللہ نے ان کے اوپر تجلیات جذب رکھی ہیں، وہ ان پر برس وارد ہوتی رہتی ہیں اور اس سے وہ جذب اللہ تعالی کی طرف سے ان کو ہوتا رہتا۔ حضرت والا دعا فرماتے تھے، یا اللہ جو یہاں آئے میں خانقاہ میں محروم نہ جائے، یا اللہ اس خانقاہ کے ذرے ذرے میں تجلیات جذب رکھ دے۔ حضرت والا تو خود ہی تجلیات اپنے لیے بھی فرمایا، اللہ میرے اندر بھی تجلیات جذب رکھ دے۔ وہ تو تھی کشش تھی، لوگ جو لوگ جانتے تھے۔ تو جو طائف صاحب نے کہا کہ ایک اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، جو مرض ہے اس وقت کا، اس کے انوار تہجد کے ایک بد نظری میں لٹتے ہیں، ایک بد نظری، ساری رات تہجد پڑھا، نوافل پڑھے، تلاوت کی اور سب نیک اعمال کیے، یہاں تک کہ طواف کا وقت بھی آ رہا ہے، اس کا حج کا زمانہ آ رہا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ ایک بد نظری جو میں سارے نور ضائع ہو جاتا ہے، اب تہجد میں کے علاوہ اب جب حرمین شریفین میں جائیں وہاں سارے جہان کا حسین ہر ملک کی حسن وہاں آتا ہے، اگر وہاں نظر کی حفاظت نہ کی تو سارا حج ضائع ہو جائے گا ایک بدنصیب، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. وہ اللہ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کعبہ مکرمہ میں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور مدینہ منورہ میں وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مہمان ہیں، عورتیں ہوں یا امرد ہو. تو ان کو دیکھنا کسی کے آپ مہمان کے ساتھ برا برتاؤ کریں تو اس کو میزبان کو برا لگے گا کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان ہو تو یہ ان کے بدنظری سے دیکھنا کوئی اچھا کام ہے یا برا کام؟ برا ہی کام، سب سے برا کام ہے مہمانوں کے ساتھ. تو اور غضب میں بجائے اللہ کا اس کے اوپر کرم ہو اور غضب لے کے نکلے، نعوذ باللہ ایسی بول. تو اس وقت کی کتاب جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے حرمین شریفین کے. اچھا اچھا، وہ حرمین شریف حرمین شریفین میں حاضری کے آداب. تو اس میں جی جو حاجی جائے وہ پڑھے، ویسے بھی جو لوگ وہ پڑھے اس میں تو یہی مضمون ہے کہ نظر کی حفاظت کریں، خصوصاً حرمین شریفین میں اس کا بہت اہتمام کریں تاکہ حج اور عمرے کا ثواب اور اس کا نور باقی رہے، ورنہ وہاں نور حاصل بھی کیا اور وہیں ضائع بھی کر دیا تو کیا فائدہ ہو سوائے نقصان. اس لیے حضرت کی بہت تاکید ہوتی تھی کہ جو حرمین شریفین جا رہے ہیں وہ چاہے عمرے پہ جائیں چاہے وہ حج پہ جائیں، بس سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہاں نظر کی حفاظت کریں، کیونکہ اب وہ اللہ کا گھر ہے، ہر ملک سے آدمی آتی ہیں عورتیں آتی ہیں، ہر ملک کا حسن آتا ہے وہاں. تو وہاں اگر حسن دیکھنے چلے گئے تو کیا فائدہ وہ سوائے نعوذ باللہ جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، حج ضائع ہو گیا، عمرہ ضائع ہو گیا. تو اس لیے بس اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، عزم کر کے جائز والا پہلے فرماتے تھے کہ جب نکلو تو پہلے یہ ٹھان لو حرمین شریفین میں، جیسے آپ اپنے وہاں سے کمرے سے آ رہے ہیں تو پہلے یہ بغیر کسی نیت کے اگر نکل گئے، نہ دیکھنے کی نیت ہے نہ تو یہ نیت ہے کہ نہ دیکھیں گے نہ یہ نیت ہے کہ دیکھیں گے، کوئی نیت نہیں، ایسے ہی نکل گئے تو حضرت فرماتے تھے بچ نہیں سکتا، وہ ضرور بد نظری کر لے گا. پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے آپ تشریف رکھیے، گھر سے نکلنے سے پہلے یہ کہے کہ میں ارادہ کر کے نکلے کہ عزم کر کے نکلے کہ نہیں دیکھوں گا، بس تو بچ جائے گا. میں جا رہا ہوں اور کسی حسین کو میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، یہ عزم کر کے نکلے تو کامیاب ہو جائے گا، حفاظت میں رہے گا. اور اللہ سے دعا بھی مانگی اور اس میں پھر جائے اور بھائی کاوت کچھ طواف کرے جتنا ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو کعبے کو دیکھتا رہے وہ بھی عبادت ہے، وہی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق، نظر کی حفاظت کی توفیق دے. اس زمانے میں سب سے بڑا جو گناہ ہے جس کے لیے حضرت والا کو میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا پوری زندگی، حضرت جب میں حضرت 1969 میں وہ 1969 میں آیا تھا حضرت کے پاس خدمت میں، اس وقت بھی یہی مضمون تھا اور آخر تک یہی مضمون رہا. یہ ابتدا حضرت فرماتے تھے ابتدائے سلوک بھی یہی ہے کہ نظر کی حفاظت کر لو، اور انتہائی سلوک بھی یہی ہے. اس میں درجات اور محنت تو اسے جتنا آدمی بڑھتا جائے گا اتنی ہی ترقی ہوتی جائے گی. یہاں تک کہ اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچ جائے گا. کچھ محنت, بس تھوڑی سی محنت ہے. حضرت فرمایا کہ یہ پپوٹے آنکھ کے لیے ہیں, یہ چلمن ہے کہ جس پر آپ کو کوئی نہ سوئچ اور دبانا پڑتا ہے نہ کچھ, اور بجلی کا تو سوئچ کرو آن کرو تو بجھ جاتی ہے, آف کرو تو جل جاتی ہے, آف کرو تو بجھ جاتی ہے, تو ایک بٹن ہوتا ہے وہاں. تو یہاں تو کوئی بٹن ہی نہیں دیا, سامنے آیا یہ چلمن کا پردہ ہے, یہ نیچے کر جھکا لیا, ایسے آنکھیں جھکا لی, جیسے طائف صاحب نے کہا جھکانا, آنکھوں کا جھکانا کیا مشکل. تو پھر کیا مشکل ہے, پپوٹے نیچے کر لیے, بس تھوڑی سی محنت ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر نہ دیکھو گے تو ایک تھوڑی سی حسرت ہوگی, تو کچھ دیر رہے گی کہ نہ معلوم کیسی شکل تھی, کیسی صورت تھی, ایک تھوڑی سی دیر کے بعد حسرت دیکھو گے. اور اگر دیکھ لیا تو پھر تین دن تک تڑپو گے, ملے گی تو ہے نہیں وہ. اب وہ آپ اس کے خیال میں اتنا بیوقوفی کا, ویسے بھی بیوقوفی کا فعل ہے کہ جلد ملنا نہ ملانا دل کو, کل حضرت فرماتے ملنا نہ ملانا دل کو تڑپانا اور کلپانا, اس سے زیادہ اور کیا حماقت. حماقت کا فعل ہے کہ نہیں. تو اسے بڑے جو شاعر عاشق مجاز تھا خود کہتا ہے کہ بلبل کے کاروبار پہ ہیں نالہ آئے, بلبل کے کاروبار پہ ہیں نالہ آئے, کیا ہے نالہ آئے گل, بلبل کے کاروبار پہ ہیں نالہ آئے گل, کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا, کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. یہ دنیا بھی شاعر کیا ہے, وہ خود ہی کہہ رہا ہے خلل ہے, اس کے دماغ میں خلل ہی تھا, سارے عاشقوں کے دماغ میں خلل ہے. تبھی وہ اس عشق میں پڑھتے ہیں کہ جو فانی ہے, آج بہرے کی طرح پھول پہ منڈلا رہے ہیں, اس کے بعد جب اس کے پھول پتے جڑ گئے تو وہاں سے بھاگ لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اسی پہ زور ہے, جب نگاہ کی حفاظت کر لو. چار اعمال جو حضرت کو روز سنواتی تھی, روز لاؤ بھائی آج وہی پڑھ دے حضرت والا کو, کتنی بار پانچ پانچ مجلس ہوتی تھی اس بیماری کے دوران میں, ہر مجلس میں یہ کبھی کسی کو دکھا کر جو سناؤ چار اعمال. خواب میں بھی دیکھا کسی نے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کے لیے فرما رہے ہیں چار اعمال, یا تو خود پڑھ کے سنا رہے ہیں, یا مجھے یاد نہیں رہا کہ اسے دیکھا تھا, یا کوئی آپ اس کی تعریف فرما رہے ہیں کہ چار اعمال ہے یا کہ نہیں. یہ چار اعمال کرنے انشاءاللہ تعالی ولی اللہ ہو جائے گا, بس کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ذرا سے نفس کے خلاف تھوڑی سی تکلیف اٹھانا ہے, جیسے داڑھی ایک مجھ رکھنا ہے تو ہوتی ہے کہ صاحب کیسے رکھیں گے, دنیا کیا کہے گی. حالانکہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بدنما معلوم ہوتی ہے, مگر شیطان نے اس کو سمجھا دیا کہ یہ ٹھیک ہے. اور ایک مٹھی داڑھی رکھنے سے چہرے پہ نور بھی آ جاتا ہے اور ایک عجیب سی معصومیت آ جاتی ہے. اور جب تک داڑھی آدمی کٹاتا ہے تو وہ حضرت فرماتے تھے چرکٹ معلوم ہوتا ہے. اس لیے ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس ہمت کر لیں, ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں, کچھ چند دن کی بات ہے پھر وہاں جنت میں, وہاں پھر داڑھی نہیں ہوگی, وہاں اس کا عمل وہاں کسی کے داڑھی آئے گی نہیں، جیسے 18 سال کا نوجوان اس کے داڑھی ہوتی نہیں، تو وہاں یہ آپ کی خواہش وہاں پوری ہو جائے گی، داڑھی رکھنے نکلے گی نہیں، یہاں تھوڑی سی داڑھی رکھ لو پھر وہاں جا کے بغیر ہمیشہ بغیر داڑھی کے جوان رہو. ولی اللہ بنانے والے چار اعمال کے لیے مبشرات یعنی خوشخبریاں. عارف باللہ حضرت اقدس مولانا حکیم مولانا شاہ محمد اختر صاحب ادام اللہ فیضہ کے خادم نے خواب دیکھا کہ خانقاہ امدادیہ شرفیہ گلشن اقبال کی چھت پر اعلان ہو رہا ہے کہ مسجد اشرف میں چار اعمال پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ کی آواز مبارک پوری خانقاہ میں آ رہی تھی. واہ. ایک صاحب نمبر دو، ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ روضہ مبارک میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور دیکھا کہ ایک طرف مرشدنا و مولانا شاہ محمد اختر صاحب دامت برکاتہم اب تو رحمت اللہ علیہ ہیں بھی ماں احباب کے موجود ہیں، اور صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہیں. خواب دیکھنے والے کو کسی نے بتایا کہ ولی اللہ بنانے والے چار اعمال کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، جس کے بعد حضرت یہ رسالہ صحابہ اکرام کو بھی دکھا رہے ہیں. نمبر تین، حضرت والا کے ایک اور خادم نے خواب دیکھا کہ حضرت کے حجرے سے اوپر کی جانب سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے کہ اپنی پوری زندگی ان چار اعمال پر گزار لو تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جاؤ گے. ولی اللہ بنانے والے چار اعمال تعلیم فرمودہ عارف باللہ مجدد دوراں حضرت اقدس شیخ العرب والعجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ. چار اعمال ایسے ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ولی اللہ بن کر دنیا سے جائے گا، اور ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دین کے تمام احکام پر عمل کی توفیق ہو جائے گی، کیونکہ یہ احکام لوگوں کو مشکل معلوم ہوتے ہیں بوجہ نفس پر گراں ہونے کے. جو طالب علم پرچے کے مشکل سوال حل کر لیتا ہے اس کو آسان سوال حل کرنا مشکل نہیں ہوتا. بس نفس پر جبر کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو مندرجہ ذیل اعمال کرے گا اس کے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. نمبر ایک، ایک مٹھی داڑھی رکھنا. بخاری شریف کی حدیث ہے، خالف المشرکین وفر اللحا واحف الشواب شوارب وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیته فما فضل اخذہ. یعنی مشرکین کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. دیکھیے مشرکین جو تھے وہ داڑھی منڈاتے تھے، تو آپ نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، ان کی طرح منڈاؤ کٹاؤ نہیں، اور مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیتے تھے، پر جو مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے. اور بخاری شریف یعنی مطلب یہ کہ ایک مٹھی چھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی چھوڑی کے نیچے سے پکڑ لیں ایسے ٹھوڑی کے اوپر سے نہیں, یہ یہاں سے جو داڑھی باہر آ جائے اس کو کاٹ دیں, اور یہ تینوں طرف سے ہوگی, ادھر سے بھی جو بال زیادہ آ جائے اس کو کاٹ دیں اور ادھر سے بھی, خوبصورت بھی معلوم ہوتی ہے. اب بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انحق الشوارب و احف اللحا, بخاری شریف جلد 2. ترجمہ, مونچھوں کو خوب باریک کتراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو خوب باریک کتراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ, بس ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, جس طرح وتر کی نماز واجب ہے, عید الفطر کی نماز واجب ہے, بقرعید کی نماز واجب ہے, اسی طرح ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, اور چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے, کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں. علامہ آلوسی علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں اما اخذ اللحیۃ وہی ما دون القبضہ کما یفعلہ بعض المغاربہ ومخنثۃ الرجال فلم یبح احد, یعنی داڑھی کا کترانا جبکہ وہ ایک مٹھی سے کم ہو, جیسا کہ بعض اہل مغرب اور ہجڑے لوگ کرتے ہیں, کسی کے نزدیک جائز نہیں. چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے اور یہ واجب ہے, اور واجب کا درجہ فرض کے تقریباً برابر ہوتا ہے, تھوڑا ہی سا فرق ہے واجب میں, یعنی فرض کے بعد پھر واجب ہی ہے, تو فرض کے تقریباً برابر ہے, معمولی حکم نہیں ہے. واجب وہ ہوتا جس کا نہ کرنا حرام ہے, واجب کی مخالفت کرنا ہے, کوئی داڑھی رکھنے کا حکم ہے ایک مٹھی اور وہ کم رکھتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے, ہمارے چار امام ہیں, ان چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے, کسی کا اس میں اختلاف نہیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ بہشتی زیور جلد 11 صفحہ 115 پر تحریر فرماتے ہیں کہ داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم پر کترانا دونوں حرام ہیں, اور داڑھی لحاظ سے ہے, اس لیے چھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے اور چہرے کے دائیں اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونا چاہیے, یعنی تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. بعض لوگ سامنے یعنی ٹھوڑی کے نیچے سے تو ایک مٹھی رکھ لیتے ہیں, لیکن چہرے کے دائیں اور بائیں طرف سے کترا دیتے ہیں. خوب سمجھ لیں کہ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. اگر ایک طرف سے بھی ایک مٹھی سے چاول برابر کم یعنی ذرا سی بھی کم ہوگی تو ایسا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ایک تو یہ حکم ہو گیا, اور دوسرا حکم ہے ولی اللہ بننے والے عام عالم سے دوسرا حکم, ٹخنے کھلے رکھنا, یعنی پاجامہ شلوار وغیرہ سے ٹخنوں کو نہ ڈھانپنا. مردوں کو ٹخنے ڈھانپنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے ما اسفل من القعبین من الازار فی النار, ترجمہ, ازار سے یعنی پاجامہ لنگی شلوار کرتا عمامہ چادر وغیرہ سے ٹخنوں کا جو حصہ چھپے گا دوزخ میں جائے گا. معلوم ہوا کہ ٹخنے چھپانا گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ صغیرہ گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں آتی. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپور رحمت اللہ علیہ نے بذل المجہود شرح ابی داود میں لکھا ہے کہ ازار سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آ رہا ہے, جو اوپر سے آ رہا ہے وہ لباس ازار کہلاتا ہے، اسے ٹخنے چھپانا حرام ہے. تو آ رہا ہے جو اوپر لباس، وہ لباس جو اوپر ازار سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، تہبند، لنگی، شلوار، پاجامہ، کرتا وغیرہ، اس سے ٹخنے نہیں چھپنا چاہیے. جو لباس نیچے سے آئے جیسے موزہ، اس سے ٹخنا چھپانا گناہ نہیں. لہذا اگر ٹخنے چھپانے کو جی چاہتا ہے تو موزہ پہن لے، لیکن موزہ پہننے کی حالت میں بھی شلوار، تہبند، پاجامہ، چادر یا کرتا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں، بلکہ اس حالت میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف آنے والے لباس کا ٹخنوں سے اوپر رہنا ہی واجب ہے، اور ٹخنے دو حالتوں میں کھلے رہنا ضروری ہے. نمبر ایک، جس وقت کھڑے ہو، یعنی جو لباس پہنا ہوا ہے، جیسے بیٹھا ہوا ہے اسے ٹخنے چھپ جائیں تو کوئی گناہ نہیں، لیٹا ہوا ہے ٹخنے چھپ جائیں کوئی گناہ نہیں. لیکن دو حالتوں میں گناہ ہے، یعنی جس وقت کھڑے ہوں اور جس وقت چل رہے ہوں، اس وقت ٹخنے کھلے رہنا چاہیے، اس وقت چھپانا گناہ ہے. اس کا چھپ جانا، ٹخنوں سے نیچے آ جانا اظہار کا جو لباس اوپر سے آ رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن دو حالتوں میں، جب کھڑے ہوں اور چل رہے ہوں، اس وقت کھلے میں ہو ٹخنے، اس وقت چھپائے گا تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگا. پس اگر بیٹھنے میں یا لیٹے ہوئے ٹخنا اظہار سے چھپ جائے تو کوئی گناہ نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹخنے صرف نماز میں کھلے ہونے چاہیے، اس لیے جب مسجد میں آتے ہیں تو ٹخنے کھول لیتے ہیں. یہ سخت غلط فہمی ہے. خوب سمجھ لیں کہ ٹخنے کھولنا صرف نماز ہی میں ضروری نہیں، بلکہ جب کھڑے ہوں یا چل رہے ہوں تو ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے، ورنہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. حضرت علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَحَاذَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے، عورتیں نہ ٹخنے کھولیں. یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے ٹخنے چھپے ہوئے ہونے چاہیے. اور یہ حکم خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، انی ہمیش ساقین، کہ میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں. مطلب یہ تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے میں ٹخنے ڈھانپ سکتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹخنا چھپانے کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا ان اللہ لا یحب المسبل، کہ اللہ تعالی ٹخنا چھپانے والے سے محبت نہیں کرتے. دوستو، غور کریں کہ ٹخنا چھپا کر اللہ تعالی کی محبت سے محروم ہو جانا کہاں کی عقل مندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے، جن کی چادر نیچے زمین پر گھسٹ رہی تھی، فرمایا، جو تازیانہ محبت ہے، امالک فی اسوہ، یعنی ترجمہ کیا، میرے طرز حیات میں تیرے لیے نمونہ نہیں ہے. پس محبت کے لیے صرف زبانی دعوے کافی نہیں ہے، محبت تو محبوب کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے. لو کان احبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، یعنی اگر تو محبت میں صادق ہوتا تو محبوب کی اطاعت کرتا، کیونکہ عاشق جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. پس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کریں، ان کے ہر حکم کو بجا لائیں، تو ہم محبت میں سچے ہیں. مندرجہ بالا دو اعمال تو مردوں کے لیے ہیں، ان کے بجائے عورتیں مندرجہ ذیل دو اعمال کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی ولیہ بن جائیں گی. نمبر ایک، شرعی پردہ. آج کل ایک گناہ میں عام ابتلا ہے اور وہ ہے شرعی پردہ نہ کرنا. عوام تو کیا اکثر خواص بھی اس میں مبتلا ہیں کہ خاندان کے نامحرموں سے پردے کا اہتمام نہیں. عورتیں گھر سے باہر جاتی ہیں تو برقع اوڑھ کر جاتی ہیں، لیکن نامحرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتی، حالانکہ ان سے پردہ کرنا بھی شریعت کا حکم ہے. بلکہ ان سے پردے کا اہتمام زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے. لہذا خاندان کے نامحرموں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور عورتوں کے لیے مندرجہ ذیل رشتہ دار نامحرم ہے، اس لیے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. خالو پھوپھا، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، پھوپی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی، بہنوئی، شوہر کے تمام مرد رشتہ دار علاوہ سسر، یہ سب نامحرم ہیں. شوہر کے تمام مرد رشتہ دار علاوہ سسر یہ سب نامحرم ہیں. عورتوں کو چاہیے کہ دیور اور جیٹھ سے پردے کا خاص اہتمام کریں. دیور اور جیٹھ، جیٹھ کہتے ہیں جو شوہر کے بڑے بھائی کو، اور دیور کہتے ہیں شوہر کے چھوٹے بھائی کو. تو دیور اور جیٹھ سے پردے کا خاص اہتمام کریں. ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم دیور، یعنی کھولے اس کو، یعنی دیور کے یعنی شوہر کے بھائی سے پردہ کریں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے موت، یعنی جس طرح موت زندگی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح دیور سے پردہ نہ کرنا دین کو تباہ کر دے گا. اس لیے دیور سے اس طرح ڈرنا چاہیے جیسے موت سے، کیونکہ اس میں فتنہ زیادہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تاکید اور تنبیہ فرمائی. اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، جس کو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا. شرعی پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمرے میں کنڈی لگا کر کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ اگر گھر چھوٹا ہے تو اچھی طرح گھونگھٹ نکال کر کہ چہرہ بالکل نظر نہ آئے، اور چادر سے بدن چھپا کر گھر کا کام کاج کرتی رہیں. لیکن اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو نامحرم کے ساتھ تنہائی جائز نہیں، اور بے ضرورت نامحرموں سے گفتگو نہ کریں. اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو، مثلا سودا سلف منگانا ہو، تو پردے سے آواز ذرا بھاری کر کے کہہ دیں، اور ایک دسترخوان پر نامحرموں کے ساتھ کھانا نہ کھائیں، یا تو اپنے شوہروں کے ساتھ کھائیں، یا عورتیں ایک ساتھ کھائیں، مرد ایک ساتھ کھائیں. اسی طرح چھوٹے بچوں کو گھر میں نوکر رکھ لیتے ہیں، لیکن جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ اس سے کیا پردہ، اس کو تو میں نے ہگایا متایا ہے. خوب سمجھ لیں کہ اس سے پردہ واجب ہے. بچپن کے احکام اور ہیں، جوانی کے احکام اور ہیں. ہگانے متانے سے کیا ہوتا ہے، اپنے ہی بچے کو بچپن میں ہگاتی متاتی ہو، نہلاتی ہو، تو کیا جوان ہونے کے بعد ہگام اتا سکتی ہو؟ بڑے ہونے کے بعد جب اپنی اولاد کے لیے احکام بدل گئے تو نوکر تو نامحرم ہے، اس سے پردہ نہ کرنا سخت گناہ ہے. اسی طرح آج کل ایک بیماری اور پھیل گئی ہے کہ میرا منہ بولا بھائی ہے, یہ میرا منہ میلا بولا بیٹا ہے. منہ بولنے سے نہ کوئی بھائی ہو جاتا ہے نہ بیٹا ہو جاتا ہے, ان سے پردہ ہے. ان سے پردہ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور دوسرا عام عمل عورتوں کے لیے ہے کہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا. عورتوں کے لیے اللہ کی ولیہ بنانے والا دوسرا خاص عمل شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی قرب عظیم عطا ہوگا. اللہ تعالی نے شوہر کا بہت بڑا حق رکھا ہے, اس کی عظمت اور بزرگی اس کو عظمت اور بزرگی دی ہے اور اس کو عورت پر حاکم بنایا ہے. اس لیے شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور اس کو ناراض کرنا بہت گناہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی رہے, رمضان کے روزے رکھے اور اپنی آبرو کو بچائے رہے, یعنی پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابع داری اور فرما برداری کرتی رہے تو اس کو اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے, یعنی جنت کے آٹھ دروازوں میں جس دروازے سے اس کا جی چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں, اس لیے عورت کو بھی جائز نہیں کہ شوہر کو سجدہ کرے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس آئے, حتیٰ کہ اگر چولہے پر کھانا پکانے میں مصروف ہے تب بھی چلی آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شوہر کے بلانے پر اس کی بیوی اگر اس کے پاس لیٹنے کے لیے نہ آئی اور وہ اسی طرح غصے میں لیٹ رہا تو تمام فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے ہیں, اور اگر کوئی شرعی اور طبعی عذر ہے تو شوہر کو بتا دے کہ مثلا ایام آ رہے ہیں, یہ شرعی عذر ہے, یا اگر بیمار ہے تو عذر کر دے, یہ طبعی عذر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جو حور جنت میں اس کو ملنے والی ہے کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو اس کو مت ستا, یہ تو تیرے پاس چند دن کے لیے مہمان ہے, تو تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی, ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو. بس اس وقت ختم ہو گیا, اب انشاءاللہ جو باقی دو اعمال ہیں وہ کل سنائے جائیں گے. دو اعمال بیان ہو چکے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, اور دو اعمال باقی ہیں, وہ ہیں نگاہوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت. وہ انشاءاللہ کل پڑھ کے بھی سناؤں گا یا بیان کر دوں گا. اچھا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کبھی کبھی حضرت والا خوش طبعی میں یہ فرماتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں اللہ تعالی کا ایک نام ہو بھی ہے, اس کا حضرت مزہ لیتے تھے, وبرکاتہ. بڑا ہی اچھا لگتا تھا حضرت والا کی زبان مبارک سے. اب بھی یاد آ جاتی ہیں وہ باتیں ادائیں حضرت کی. کبھی وہ تنہائی میں بھی ہوتے تھے تو حضرت والا ایسا بھی کبھی نعرہ لگاتے تھے رات کی تنہائی میں, جیسے بہت جی وہ جسے محبت کا جوش ہوتا ہو اس وقت حضرت والا سے باتیں تھے ہو بہت زور سے ہو. ایک آئے تھے وہاں سے وہ کا ذکر کرتے تھے, ہمارے پاس ٹیپ بھی ہے, حضرت بہت سنتے تھے انتر ہادی انتر انتر ہادی انتر حق لا الہ الا ہو 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 کو پڑھتے. حضرت نے ان کو انتقال ہو گیا لا الہ الا ہو 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 حضرت سنتے تھے. بلوچستان سے آئے تھے, وہاں جنگل میں رہتے تھے, پہاڑی علاقہ تھا. حضرت فرماتے کہ وہاں جب یہ بہت درد سے ذکر کرتے تھے کہ جب یہ ذکر اس تنہائی میں کرتے ہوں گے تو کیا مزہ آتا ہوگا ہو کا ذکر. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافی دو بھائی, یہ بہت زور زور سلام کا جواب دے رہے. انتر ہادی انتر لیسل ہادی اللہ. وعلیکم